خصوص مسلمانوں
اور بالخصوص
کے لیے
مسلمانوں کے
کیا
لیے
کیا ہیں
کیا کیا ہیں
کیسی کیسی ہیں
کیسی کیسی ہیں
یہ جاننا انسان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت
عظمت اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعظیم
اور توقیر
کا باعث بنتا ہے، اور اس کے جاننے سے انسان کے دل میں ممنونیت اور احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری اور پیروی کا جذبہ فراواں ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، وہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اس کی بے پایان رحمت اور اس کی بے حد و حساب کرم گستری اور بندہ پروری یہ ہر پہلو کے اندر نمایاں ہے، اور اس کی اسی رحمت اور اسی مہربانی اور بندہ نوازی کا یہ مظہر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ہر دور، ہر زمانے، ہر علاقے، ہر زمین، ہر امت اور ہر گروہ کے اندر نبی اور رسول بھیجے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ رسول کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے دور میں اللہ رب العزت کی رحمت کا پیغام لے کے آئے، بندوں کے خیر خواہ بن کے آئے، ان کے ہمدرد بن کے آئے، انسانیت کے شفیق اور غمخوار بن کے آئے، اور اس سلسلے کے اختتام پر اور اس سلسلہ الذہب کی تکمیل پر اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا، اور انہیں نصیحت کا پیکر بنا کے بھیجا، خیر خواہی، غمخاری، ہمدردی اور لوگوں کے ساتھ احسان اور مہربانی کا ایسا عظیم پیکر بنا کے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام وہ اسی چیز کا مظہر اور اسی چیز سے عبارت ہے۔ اللہ عزت نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، اور ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول الرحمہ، رحمت کے رسول بن کے آئے، نبی التوبہ، توبہ کے نبی بن کے آئے، رحمت کے رسول بن کے آئے، رحمت کے پیغامبر بن کے آئے، جنہوں نے آ کے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا پیغام دیا کہ لوگوں، تمہارا پروردگار، تمہارا رب مہربان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اور وہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، آؤ اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹو. اس کا اعلان یہ ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ایسا رحیم ہے جس نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر دیا، اپنے لیے یہ ضابطہ بنا دیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے رہے گی اور میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. اور اس پروردگار کی رحمت ہی کا یہ پیغام ہے کہ بندو آؤ، تم جیسے بھی ہو، کچھ بھی کیا ہے، کیسے بھی گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہو، نبی التوبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا کہ آؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں، میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، جنہوں نے گناہوں کی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے پاپ کمائے ہیں، جرم کیے ہیں، ظلم ڈھائے ہیں، سنو، اللہ تمہیں پکار رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی سارے ہی گناہ بخش دیتا ہے. توبہ کرنے والا کتنا بڑا گناہگار ہو، کیسے کیسے گناہ اس نے کیے ہوں، اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی 99 قتل کر کے آیا، اس نے کسی سے پوچھا میری بھی کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا تو اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا مجرم، 100 جانیں قتل کی ہیں، ایک جان کا قتل کرنا یہ انسان کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے جہنم میں لے جائے گا، تو 99 جانوں کا قاتل ہے، تیرے لیے کہاں توبہ. اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے، اللہ اکبر، سینچری مکمل کر دی قتل کی. لیکن پھر ندامت ہوئی اور پھر جرم کے احساس نے اس کو بے قرار اور پریشان کیا. پھر اسے بتایا گیا کہ فلاں عالم آدمی ہے، اس سے جا کر پوچھو. اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تیرے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، توبہ کر لے. توبہ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ پیغام دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نبی التوبہ بن کے آئے تھے، انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا کہ آؤ اللہ کے حضور توبہ کر لو. جو بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کے معاف فرما دیتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا رحمت کا پیغام یہ دیا اور سب سے بڑی شفقت انسانوں پر یہ فرمائی کہ انہیں سچی، بے آمیز اور کھری اور خالص توحید کا راستہ بتایا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت ہے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی راہ دکھائی، اور انسانوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ رب العزت کی غلامی کے راستے پر لگایا. یہ اتنی بڑی شفقت اور اتنی بڑی مہربانی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان اگر زندگی بھر اسی چیز کے لیے آپ کا ممنون رہے تو سچی بات یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. انسان کی عزت، اس کی کرامت، اس کی فضیلت، اس کا شرف جو اسے ملا توحید کے ذریعے سے، توحید کے ماننے سے، وہ اتنا عظیم شرف ہے کہ اس کائنات کے اندر یہ انسان جو ادنا مخلوق کے سامنے جھکتا تھا اور اپنے جیسے بندوں کی پوجا کرتا تھا اور اپنے سے کمتر چیزوں سے ڈرتا تھا اور ان سے نفع کی امیدیں باندھتا تھا جن کے پلے کچھ نہیں، اس انسان کو ان پستیوں سے اٹھایا اور اس ذلت کے گڑھے سے نکالا اور عظمت و رفعت کے اس عظیم مقام پر پہنچا دیا کہ اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان، تو اللہ رب العزت کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اور باقی یہ سارا جہان اور اس جہان کے اندر کار فارما ساری قوتیں اور اس جہان کے اندر جو کچھ نعمتیں اور جو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں یہ سب تیرے لیے ہیں اور تو اللہ کے لیے ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا پیغام، شفقت کا پیغام تمام انسانیت کے لیے بہت بڑا احسان ہے. اور پھر اس پیغام کو مان کر، اللہ کی توحید کو مان کر، انسان جس رفعت و عظمت سے سرفراز ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر کہ کن پستیوں سے اٹھ کے کن بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو نعمت ملنے والی ہے، جزا ملنے والی ہے، بدلہ ملنے والا ہے، ذرا وہ بھی دیکھیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، یہ ساری زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، یہ سات بر اعظموں کے اندر پھیلی ہوئی زمین اور اس زمین کے اوپر تین حصے پھیلا ہوا پانی اور ایک حصہ خشکی، یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے، تیرے پاپوں سے، تیرے جرموں سے، تیرے ظلموں سے بھری ہوئی ہو، بے قراب الارض خطایا، ایت ہے ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تیرے نامہ عمل میں اگر توحید ہوگی اور تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو تیرے گناہ اس ساری زمین کو بھر رہے ہوں، میں اتنی ہی بخشش لے کے آ جاؤں گا اور تیرے سارے گناہ بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، غفرت لک ولا ابالی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا پیغام لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفقت کا دستور لے کے آئے تمام انسانیت کے لیے. آؤ اللہ کے حضور پلٹ کے آؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ کی توحید مان لو، اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہاری کرامت ہے، اور اللہ کی توحید مان لو گے تو سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شفیق اور کیسے رحیم بن کے آئے، قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، من انفسکم وہ تم ہی میں سے ہیں، وہ کوئی تم میں الگ نہیں، انسانوں میں سے آئے ہیں. اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اشرف المخلوقات انسان ہی کو رہنما بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف انسانیت ہیں، انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے وجہ افتخار ہیں کہ اللہ نے انسانوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جو تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلی، سب سے برتر اور سب سے عزت والے، اللہ رب العزت کے محبوب اور پیارے انسان ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف، تمہاری پریشانی، تمہاری مشقت یہ ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ تم کسی مشقت میں پڑو، تم کسی تکلیف میں پڑو، تم کسی مصیبت میں پڑو. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی تکلیف اور انسان کے لیے سب سے بڑا وبال کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے. اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا، پھر مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے غضب کی جگہ جہنم کا شکار ہو جائے، یہ انسان کی سب سے بڑی مصیبت ہے. اور اسی چیز نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر رکھا ہے، بے قرار کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیند اڑ گئی. اللہ کس لیے؟ عزیز علیہ ما عانتم، تمہاری تکلیف ان کے لیے بہت ہی ناقابل برداشت ہے اور ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ انسان مصیبت میں پڑے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے اور یہ تباہی سے دوچار ہو جائیں. اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے قرار رہتے تھے. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب سورۃ الاعراف، سورہ ہود اور سورۃ الشعراء، اس جیسی سورتیں نازل ہوئیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور اللہ کی توحید کو ٹھکراتے ہیں اور کفر، تکذیب، جھٹلانا اور تکبر کرنا، اس روش کے اوپر اصرار کرتے ہیں، اللہ کا عذاب ان کے سروں پہ منڈلا رہا ہے. اللہ کا عذاب آیا کہ آیا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ان کی گھات میں ہے. اور کسی وقت بھی اللہ رب العزت کا عذاب آ سکتا ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه، جب بستیوں کے رہنے والے ظلم کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی تصدیق کر کے ان کی پیروی کرنے کی بجائے ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان پہ ظلم توڑتے ہیں، تو پھر کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه، اللہ تعالیٰ اسی طرح پکڑتا ہے بستیوں کو. ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی خوفناک ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے اس کی پکڑ. جب یہ سورتیں نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت نے اس طرح الٹیمیٹم دیا کہ دیکھو تباہی کے بادل منڈلا رہے ہیں تمہارے اوپر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینیاں، آپ کی بے قراریاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں بڑھ گئی. ابو بکر کو بلا کے کہنے لگے، ابو بکر، شیبتنی ہود، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرے اعصاب کمزور کر دیے. اس میں کیا تھا؟ لوگوں کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو تباہ ہو جاؤ گے، اور ان کی تباہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قرار کر رہی ہے. یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے، یہ خیر خائی ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح ان کو بلا رہا ہوں، نہ ان سے کچھ مانگتا ہوں، نہ ان سے کچھ چاہتا ہوں، میں تو صرف ان کا بھلا چاہتا ہوں، ان کا دونوں جہان کا فائدہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جہان سنوار لیں اور دونوں جہان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا، کسی اجر کا، کسی مزد و معاوضے کا، کسی صلے کا میں تم سے طلبگار نہیں ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف تمہارا بھلا چاہتا ہوں. میں تو ان کو اس طرح دعوت دیتا ہوں اور یہ پھر نہیں مانتے، یہ پھر قبول نہیں کرتے. تو یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے چین اور بے قرار کرتی ہے کہ قرآن اس کی تصویر کھینچتے ہوئے کہتا ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ اکبر، اے میرے نبی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ ان کے پیچھے ان کی ہدایت کے لیے باخع النفس کا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، اپنی جان تلف کر لیں گے، اتنا دکھ اتنا غم اور اتنا بوجھ آپ اپنے اندر لیے پھرتے ہیں، جس نے آپ کو ہلکان کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ لوگ اس قرآن پر اور اللہ کے پیغام پر ایمان نہیں لا رہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر بے قرار تھے. اور یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کرتی تھی کہ لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں، یہ لوگ، یہ میرے بھائی بند، یہ میرے عزیز اور انسانیت کے رشتے میں میرے ساتھ جڑنے والے، یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں. یہ دیکھ دیکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ بیٹھ کے اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم کے اوپر ہدایت کے راستے کھول دے. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں پتا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے، انا آخذ بحجازکم، میں تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں تمہیں، تمہیں بچاتا ہوں. وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِي النَّارِ، اور تم جہنم کے اندر کود کود کے جا رہے ہو، اچھل اچھل کے جہنم میں جاتے ہو، اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچاتا ہوں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ دنیا کے اندر، دنیا میں بسنے والوں کو عذاب سے بچانے کی فکر کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ رب العزت کی بندگی کی راہ پہ آ جائیں، اللہ کی توحید کو مان لیں اور اللہ رب العزت کی شریعت کے پابند بن جائیں، دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں. اور دین بتایا کہ نام ہی خیر خواہی کا ہے، شفقت کا نام ہے، محبت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. اور کیسے خیر خواہ تھے، جو اپنے ماننے والے تھے، جو اپنے فرما بردار تھے، جو ساتھی تھے، جو قربانیاں دینے والے تھے، ان کے لیے تو رحیم تھے، شفیق تھے، کریم تھے، رؤوف تھے، مہربان تھے، کرم فرما تھے. اللہ اکبر، وہ تو ایسے شفیق تھے کہ نہ ماننے والوں کے لیے بھی برا نہیں چاہتے تھے. کبھی آپ نے غور کیا، حضرت طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات کیسے ہوئی؟ آئے مکے میں اور وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، سائے کا، آسیب کا علاج کرتے تھے. اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، کسی نے ان کو بتایا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے پاس چلا جائے تو اس کے اوپر اس کا جادو چل جاتا ہے. تو انہوں نے کانوں میں روئی ڈال دی کہ کسی طرح ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز میرے کان میں پڑ جائے. لیکن بیت اللہ میں گئے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ بہت پرانی چہرہ اور بہت دلکش صورت، اور وہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے عبادت کر رہا ہے، اور وہ عبادت کا انوکھا ہی انداز ہے، عز و نیاز کی نماز پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے توجہ کی، دیکھا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پاس بیٹھ گیا. کہنے لگا جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے جی میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر گھبرا گیا، ہیں یہ تو وہی تھا جس سے بچنے کے لیے میں نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی. لیکن پھر کہنے لگا، ارے تم سمجھدار آدمی ہو، بات کر کے دیکھو کیا کہتے. بات کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور کیا پیغام لے کے آیا ہوں. یہ خطبہ تشہد، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اس کے دل میں اتر گیا. کہنے لگا ہاتھ نکالے میں مسلمان ہوتا. مسلمان ہو گیا. اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ یہاں بڑی قسم پرسی کے اندر ہیں, میرا قبیلہ بڑا طاقتور ہے, آئیے آپ میرے ساتھ چلیں.
میں اپنے قبیلے کے پناہ
میں آپ کو لیتا ہوں. اور وہ اپنے قبیلے کے سردار.
اور واقعی آپ نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں
کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور مجھے ابھی تک یہی رہنے کا حکم ہے, میں نے یہاں سے نکل کے نہیں جانا. تو طفیل ابن عمر الدوسی گئے اپنے قبیلے کے پاس اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا, لیکن قبیلے والوں نے نہ مانا. قبیلے والے مسلمان نہ ہوئے, یہ دل برداشتہ ہو گئے کہ میں سردار, میں ان کا چودھری اور لیڈر, اور میں نے ان کو آ کر پیغام پہنچایا ہے اور یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. غصے میں آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر واپس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے قبیلے کے لیے بد دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب کا ستیاناش کر دے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے. میں نے ان کو آپ کا پیغام پہنچایا اور آپ کا پیغام انہوں نے قبول نہیں کیا, آپ ان کی تباہی کی دعا فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, لیکن یہ شفیق, یہ رحیم, یہ کریم رسول تھے. ہاتھ اٹھائے تو کہا کیا, اللہم اہدی دوسا, اے اللہ دوس قبیلے کے دل کھول دے ہدایت کے لیے, واتی بہم, اور انہیں مسلمان بنا کے لیا. اور اللہ نے دعا قبول فرمائی, تو طفیل ابن عمر الدوسی کا سارا قبیلہ مسلمان. یہ شفقت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ساتھی دل برداشتہ ہو کے آیا کہ بد دعا کریں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی, اللہ نے قبول فرما لی. اور اس سے بھی بڑا منظر, اللہ اکبر, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دل برداشتہ ہو کر کہ ایک ایک آدمی کے پاس, اکیلے اکیلے کے پاس جا کے, اس کے گھر میں علیحدگی سے مل کے, اس کو بتا سمجھا کے دیکھ لیا, لیکن یہ مان نہیں رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ میں طائف چلا جاؤں, وہاں شاید کوئی ماننے والے مل جائیں. قریش اور ثقیف یہ عرب کے دو سردار قبیلے ہیں, اگر قریشی نہیں مانتے تو شاید ثقفی مان لیں. وہاں گئے تو وہاں جا کر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا سامنا کرنا پڑا, جو برداشت کرنا پڑا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دردناک باب. اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں کے پاس گئے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا, ٹھکرا دیا. ایک تو کہنے لگا کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے, تو اللہ کا نبی اور رسول ہے. نبی اور رسول یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سواری بھی نہ ہو, ایک گدیا بھی نہیں ہے تیرے پاس جس کے اوپر سوار ہو کے تو طائف آ جاتا, جوتیاں چٹکاتا ہوا تو آ گیا ہے یہاں, تو اللہ کا پیغمبر ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو پیغمبر بنائے جو اتنا بے وسیلہ اور جو اتنا بے حیثیت ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا دار لوگ صرف ظاہری وسائل کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹک کے رکھ دیا اس ظالم نے. اور دوسرے بھائی کے پاس گئے, اس کو جا کے کہا کہ میری بات سن. وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو میں بڑا گناہگار ہوں, یہ گستاخی ہوگی کہ میں آپ کے بات, آپ جھوٹے ہیں تو پھر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ بات کی جائے, اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, آپ اپنا راہ لیں. اس نے بھی ٹھکرا دیا. اور پھر کسی پہ بس نہیں کی, طائف کے اوباشوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ انہیں پتھر مارو, آوازیں کسو, ہوٹنگ کرو, تمسخر اڑاؤ, تذلیل کرو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور طائف کے بازاروں میں ایسے ہی ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جسم کے اوپر پتھر پڑتے ہیں, جسم سے لہو بہتا ہے اور جوتیوں کے اندر لہو پڑتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے اور ان کے اس رویے سے نڈھال ہو کر ایک باغ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس باغ کے اندر سے, اللہ اکبر, قریش کے ایک آدمی نے یہ منظر دیکھا, اسے ترس آ گیا, اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ انگور لے جا اور جا کے ان کی خدمت میں پیش کر کہ تھوڑی سی ان کو توانائی مل جائے, طبیعت بحال ہو جائے. تو اس نے لا کر انگور پیش کیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی پیا, کچھ انگور کھائے, کچھ طبیعت بحال ہوئی. تو اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں غلام ہوں اس قریشی سردار کا. اور پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا سے آیا ہوں، عراق نینوا سے آیا ہوں. کہنے لگے نینوا؟ وہ نینوا جو میرے بھائی یونس کی بستی ہے، تو وہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، وہ میرا بھائی تھا، وہ بھی نبی تھا، میں بھی نبی ہوں. اس نے ہاتھ چوم لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی. وہ قریشی سردار کہنے لگا اس پہ بھی جادو چل گیا. وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرایا، اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس. اے اللہ، میں تیرے سامنے شکوہ کرتا ہوں ضعف قوتی، اپنی قوت کی کمزوری کا، کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے. و قلت حیلتی، میرے پاس وسائل نہیں ہیں. مجھے تانا دیا جاتا ہے کہ تیرے پاس سواری نہیں، تیرے پاس وسائل نہیں. و حوانی علی الناس، اور میں اس چیز کا شکوہ کرتا ہوں، اس چیز کا میں تیرے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے. یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی، عرش ہل گیا، اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ گیا. اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے، جبریل امین آئے، آ کے سلام کیا اور عرض کی کہ یہ میرے ساتھ آیا ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ. اللہ رب العزت نے جس کو پہاڑوں کے اوپر مقرر فرمایا ہے، یہ میرے ساتھ فرشتہ ہے. فرشتے نے آگے بڑھ کے سلام کیا اور عرض کی کہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں. آپ کے لب کی جنبش کی، یہ آپ کے لبوں کی جنبش کا انتظار ہے کہ آپ کے لب حرکت کریں، آپ اشارہ فرمائیں. میں یہ مکے والے، یہ طائف والے، ان دونوں کو پکڑ کر پہاڑوں کے اندر پیس کے رکھ دوں گی. اطبقت علیہم الاقشرین، اللہ اکبر، یہ مکے والے بھی پیس ڈالوں، طائف والے بھی پیس ڈالوں. آپ اشارہ فرمائیں، آپ کے حکم کا انتظار ہے. لیکن یہ رفیقو، شفیق رسول، یہ رحیم و کریم رسول، یہ رؤوف الرحیم رسول، اندازہ کیجئے ان کا سلوک کیا ہے، انہوں نے برتاؤ کیا کیا ہے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا طرز عمل اپنایا ہے، اور اب کتنا بڑا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، کتنی بڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی ہے کہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے، اللہ اکبر. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رافت آپ پر غالب تھی. اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا نہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ انہیں تباہ کر دیا جائے، انہیں ہلاک کر دیا جائے. یہ اگر مجھے جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، شاید ان کی نسلوں میں ہی کوئی ماننے والا پیدا ہو جائے. اللہ اللہ، ان کی نسلوں میں کوئی ماننے والا پیدا ہو جائے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ انہیں تباہ کیا جائے، انہیں برباد کیا جائے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شفقت، ایسی محبت کا مظاہرہ فرمایا، تو پھر امتحان بھی اخیر کو پہنچ گیا تھا. اب اللہ رب العزت نے جن بھیج دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، جنوں کا وفد آیا، مسلمان ہو گیا، مکے پہنچے، حج کے موسم میں مدینے والوں کا وفد آیا، وہ مسلمان ہو گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال کا وہ سفر شروع ہوا کہ ورفانا لکا ذکرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کی شان برابر اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، انتہائی شفیق اور انتہائی خیرخواہ تھے. اللہ اکبر، جو دشمن تھے ان کے لیے بھی شفیق اور خیرخواہ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں زخمی ہو گئے، اور وہاں بھی بعض صحابہ نے یہ کہا کہ آپ بد دعا کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی کہا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ نہیں جانتے، میری قوم کو بخش دے. وہاں بھی بد دعا نہیں فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ فرمایا انی لم ابعث لعانا ولا فحاشا انما بعثت رحمتا، اللہ رب العزت نے مجھے لعنت کرنے والا، بد دعائیں دینے والا بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. انما انا رحمت مہدات, فرمایا مجھے تو اللہ رب العزت نے رحمت کا تحفہ بنا کے بھیجا ہے, تحفہ رحمت بن کے آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی شفیق تھے اور اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے ماننے والوں کے لیے بھی انتہائی شفیق اور رحیم اور کریم تھے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ, اللہ کی رحمت کے ساتھ لنت لہم, آپ ان کے لیے نرم ہیں, آپ ان کے لیے لطیف ہیں, آپ ان کے لیے شفیق اور رحیم ہیں, کریم ہیں, رؤوف ہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك, اور اگر آپ سخت دل ہوتے, ولو كنت فظا ترش روح ہوتے, سخت روح ہوتے, سخت گیر ہوتے اور سخت اخلاق والے ہوتے, غلیظ القلب سنگ دل ہوتے اور سخت دل ہوتے, لانفضوا من حولك, تو یہ تیرے گرد اکٹھے نہ ہو سکتے. یہ اللہ اکبر پروانوں کی طرح جو آپ کے گرد اکٹھے ہیں تو یہ آپ کی رافتوں اور شفقتوں کی وجہ سے اکٹھے ہیں. اللہ اکبر. محبت فاتح عالم, محبت دلوں کو فتح کرتی ہے. دیکھیے شفقت و محبت کا مظاہرہ. سمامہ ابن افعال نجد کا سردار, صحابہ کرام نے قید کر لیا اس لیے کہ نجد کے لوگوں نے صحابہ کو نقصان, صحابہ قید کر کے مدینے میں لے آئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ جی رجب کا یہ سردار ہم نے قید کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے ستون سے باندھ دو. مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ بتاؤ کیا کہتے ہو, کیا ارادے ہیں, کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا محمد سنو صلی اللہ علیہ وسلم, اگر احسان کرو گے چھوڑ دو گے تو میں ممنون اور احسان مند رہوں گا, تیرے احسان کی قدر کروں گا اور اس کا بدلہ دوں گا, اور اگر قتل کر دو تو بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا, جاؤ قتل کر دو, میرے پیچھے ہیں انتقام لینے والے. ان تقتل تقتل ذا دم, اگر قتل کرو گے تو اس شخص کو قتل کرو گے جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس کی قوم پیچھے کھڑی ہے, اور اگر احسان کرو گے تو شکر گزار بندے پر احسان کرو گے, میں تمہارا عمر بھر ممنون رہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا, یہ دھمکی آمیز جواب سنا اور خاموشی کے ساتھ چھوڑ دیا. اگلا دن آیا, پھر پوچھا, پھر وہی تیور اور پھر وہی ترشی اور پھر وہی رنگ. تیسرا دن آیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, پھر ویسا ہی تلخ جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ ہماری قید میں ہے, پکڑو اور اسے موت کے گھاٹ اتار دو, فرمایا چھوڑ دو اس کو, اس کی رسیاں کھول دو, اس کو آزاد کر دو اور اسے جانے دو. اللہ اکبر. ادھر رسیاں کھولی گئی, ادھر قید سے آزاد ہوا, ادھر دل کو رسیاں پڑ گئیں اور دل کو زنجیریں پڑ گئیں. اللہ کے رسول کی شفقت و محبت نے گرویدہ کر غلام بنا لیا. وہاں سے اٹھے, ایک باغ میں گئے اور جا کے غسل کیا, اور غسل کر کے آ کے دوزانو ہو کے محمد کے قدموں میں بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور عرض کی کہ آقا اب جانے والا نہیں ہوں, اب مجھے غلام بنا لیں, اب مجھے کلمہ پڑھا لیں, اب میں جاؤں گا نہیں. یہ کیا چیز تھی جس نے گرویدہ کر لیا؟ یہ وہ شفقت تھی, یہ وہ محبت تھی, یہ وہ خیر خائی تھی جس کا مظاہرہ دیکھا سمامہ نے. مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں مکے جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے, یہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے, اب فرمایا میں جاؤں عمرہ کرنے؟ ہاں, فرمایا جاؤ عمرہ کرو جا کے. اور مکے جا کے کہنے لگے کہ سن لو, یمامہ کی گندم آتی ہے تمہارے پاس, اب اگر گندم کا دانہ آئے گا تو محمد کے پرمٹ سے آئے گا, اس کے بغیر نہیں آ سکتا. سن لو مکے والے, یہ کیا چیز تھی جس نے گرویدہ بنا لیا؟ یہ شفقت تھی, یہ محبت تھی, یہ رافت تھی, یہ کرم گستری تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر, میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ خادم ہوں, 10 سال خدمت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان 10 سالوں کے اندر کبھی ایک دن بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پر مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ جو کام میں نے کر لیا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ نوکر تھے، گھر میں خدمت غلام تو نہیں تھے، ماں اور باپ نے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رکھ دیا تھا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھٹکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے، میں جاتا تھا، بچہ تھا، بچوں میں کھیل لگ جاتا تھا، اللہ کے رسول میرے پیچھے آتے اور آ کر کہتے یا ذل الاذنین، میرے کان پکڑ کے پیار کرتے، شفقت سے میرے منہ پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے تجھے تو فلاں کام بھیجا تھا، تم یہاں کھیل رہے۔ اللہ اکبر، نہ ڈانٹنا، نہ ڈپٹنا، نہ مارنا، نہ جھڑکنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے نوکروں کے ساتھ، کیا کرتے ہیں گھر کے چھوٹوں کے ساتھ، اور کیا کرتے ہیں گھر کی خادماؤں کے ساتھ، یہ ہم بھی جانتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اللہ اکبر افراد بھی جانتے ہیں کہ سب کی تلخیاں ان کے اوپر پوری ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے لیے بھی بڑے شفیق اور بہت ہی رحیم اور بہت ہی کریم تھے۔ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آ کے دعا کرتا ہے، اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، اللہ مجھ پہ رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما اور کسی پہ رحم نہ فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے تو بڑی وسیع رحمت کو محدود کر دیا صرف دو کے لیے، اللہ کی رحمت تو سارے جہان کو وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور پھر اس کو پیشاب لگا، پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی، اٹھا، عرب کے طریقے کے مطابق وہ پیشاب کے لیے کچھ زیادہ پردہ نہیں کرتے تھے، مسجد کے اندر ہی بیٹھ کے اس نے پیشاب کر دیا، لوگوں نے اسے ڈانٹا، اسے جھڑکا، اسے ڈپٹا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے والوں کو، جھڑکنے والوں کو، ڈپٹنے والوں کو خاموش کروا دیا، بھائی چپ کر جاؤ، کچھ نہ کہو، اسے اپنی حاجت پوری کر لینے دو۔ وہ فارغ ہوا اور اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسا معلم نہیں دیکھا، میں نے ایسا مہربان کوئی مربی نہیں دیکھا، واللہ ما قہرنی ولا نہرنی، نہ مجھے گہری نظر سے دیکھا، کڑوی نگاہ سے دیکھا، نہ مجھے ڈانٹا اور نہ مجھے جھڑکا، بلکہ پیار کے ساتھ مجھے قریب کیا اور فرمایا کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کے ذکر کی جگہ ہوتی ہیں، ادب کی جگہ ہوتی ہیں، انہیں پاک رکھا جاتا ہے اور یہاں اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نماز کے اندر دوسرے کو چھینک آئی، وہ اس کا جواب دینے لگے، یرحمک اللہ، چھینک آئے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ چھینک رحمک اللہ کہے اور پھر الحمدللہ کہنے والا اس کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو انہوں نے چھینک کا جواب دیا نماز کے اندر، تو لوگوں نے ان کو اشارے سے خاموش کروایا، تو وہ کہنے لگے یہ کیوں مجھے چپ کروا رہے ہیں، لوگوں نے پھر توجہ دلائی کہ، تو اس نے پھر یہ سمجھا کہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو معاویہ بن الحکم السلمی، صحابی کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے جھڑکا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ نماز کے اندر گفتگو نہیں کرتے، صرف اللہ سے خطاب ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ اور کسی سے خطاب نہیں کرتے نماز کے اندر، نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں نے آپ جیسا معلم نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے ڈپٹا نہیں، مجھے جھڑکا نہیں۔ تو یہ شفقت تھی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور عنایت تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، تمہاری ہدایت، تمہارے بھلے، تمہارے دونوں جہان کے فائدے کے بہت چاہنے والے، اس کے لیے بہت حرص اور اس کے لیے بہت رغبت رکھنے والے بالمومنین رؤوف الرحیم, اور مومنوں کے اوپر بہت ہی زیادہ شفقت اور رافت برتنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ کیجئے کہ دین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کی سہولت کو ملحوظ رکھا, امت کے آسانی کو ملحوظ رکھا. فرمایا لولا نشق علی امتی, اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے مشقت کا باعث بنے گا, لامرتہم بالسواک ما کل وضوء و کل صلاۃ, ہر وضو کے ساتھ ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا. لیکن کس لیے نہیں دیا؟ کہ ان کو جیبوں میں مسواک رکھنی پڑے گی, ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنی پڑے گی. سہولت کا خیال رکھا, مشقت سے بچانے کے لیے مسواک کا حکم نہیں دیا. ترغیب دلائی کہ السواک مطہرت للفم مرضات للرب, یہ منہ کو پاک صاف کرنے والی ہے, اللہ کی رضا کا باعث ہے, اس لیے مسواک کیا کرو. لیکن اس کو ضروری قرار نہیں دیا کہ لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل کام نہ بن جائے, وضو کرنے کے ساتھ مسواک کا اہتمام مشقت کا باعث نہ بن جائے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر راحت اور آسانی کو ملحوظ رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کسی معاملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی والا, آسانی والا اور سہولت والا پہلو اختیار کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو, اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرے گا, اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں اور اس کی مہربانیاں اور اس کی رافتیں تمہیں حاصل ہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رحمت والا پہلو اختیار کرتے تھے اور رحمت کی تعلیم دیتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا پہلو ایک یہ بھی ذرا اندازہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو دنیا کے اندر یہ اختیار دیا تھا کہ ایک دعا ایسی ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور اس دعا کے اندر آپ اللہ رب العزت سے جو مانگ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. اور یہ دعا ہر نبی نے دنیا کے اندر مانگ لی, کسی نے کچھ مانگ لیا, کسی نے کچھ مانگ لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بادشاہت مانگ لی جو فرمایا میرے بعد کبھی کسی کے لائق نہ ہو, اللہ نے وہ بادشاہی عطا فرما دی. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال پتھر کھائے اور آخر دل برداشتہ ہو کر امت کی تباہی کے لیے دعا مانگ لی کہ یا اللہ ان میں سے کوئی زندہ باقی نہ بچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی یہ دعا دی گئی ہے اور اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ میں مانگ سکتا ہوں, لیکن میں نے دنیا میں نہیں مانگی یہ دعا, اپنے لیے نہیں مانگی, اپنے کسی پیارے کے لیے نہیں مانگی, یہ دعا میں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے. کس لیے؟ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے, اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے مانگ کے رکھی, سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اختیار دیا کہ میں آپ کی امت میں سے اتنی تعداد جنت میں داخل کر دوں گا. بتاؤ, آدھے لوگ جنتی ہوں اور آدھے تیری امت کے ہوں, آدھے تیری امت کے افراد اور آدھے باقی دنیا کے افراد جنت میں داخل کروں, چاہتے ہو؟ یا اس سے بھی بڑھا دیتا ہوں کہ اس سے زیادہ تیری امت کے افراد جنت میں داخل کر دوں, ایک تعداد مقرر کر کے. یا تو وہ تعداد بتا دو جو آپ کہہ دیں میں وہ جنت میں داخل کر دیتا ہوں آپ کے کہنے پر, یا پھر آپ کو سفارش کا اختیار ہے کہ جس کی آپ سفارش کریں گے اس کو جنت میں داخل کر دوں. ایک طرف ٹوٹل تعداد ہے کہ اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور ایک طرف سفارش کا آپشن ہے. فرمایا میں نے کہا میں تعداد نہیں چاہتا کہ اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے, میں سفارش کا اختیار چاہتا ہوں کہ میں جس کی سفارش کر دوں اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. فرمایا جاؤ, ہم نے آپ کو یہ سفارش کا اختیار دے دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش کن کے لیے ہوگی؟ لأہل الکبائر من امتی, میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو کے آئیں گے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, سورۃ المائدہ کی یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو بخش دے تو تو زبردست حکمت والا ہے, تجھے کون پوچھنے والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہوں گے قیامت والے دن. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ پڑھے تو آپ کو اپنی امت کا خیال آ گیا کہ میری امت بھی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. امت کی کوتاہیاں اور امت کی اللہ اکبر غلطیاں یہ سب آپ کے سامنے تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ انسانوں کا معاملہ ایسے ہی ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا خیال آ گیا, رونا شروع کر دیا. یہی آیت پڑھ رہے ہیں قیام کے اندر, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب امتی رب امتی, اے اللہ میری امت پر رحم کر, اللہ میری امت پر رحم کر, اللہ میری امت پر رحم کر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات یہ آیت پڑھتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے, رکوع اور سجدے کے اندر رات بسر کر دی. سحر کا وقت ہوا, جبریل امین آئے, اللہ کا سلام پہنچایا اور آ کے کہا کہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو. فرمایا اپنی امت کے لیے خیر چاہتا ہوں, اپنی امت کے لیے بھلا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے نبی کو پیغام دے دو, انا سنرزی کا فی امتی کا ولا نسو کا. اب آپ کو اپنی امت کے بارے میں, آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو ناخوش نہیں کریں گے, راضی کر دیں گے تیری امت کے بارے میں, اے میرے حبیب آپ کو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس امت کی سفارش کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہی تو ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت جہاں ان پہلوؤں کے اندر واضح ہوتی ہے, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے ایسے شفیق اور مہربان تھے کہ اگر کوئی زیادہ عبادت کرتا تھا تو اس کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تھے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص روز روزہ رکھتے تھے, ساری رات نفل پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا, ان علی جسدی کا علی کا حقن, ولی ضعیفی کا علی کا حقن, ولی زوجی کا علی کا حقن. اللہ کے بندے بیوی کا بھی حق ہے, مہمان کا بھی حق ہے, تیری جان کا بھی حق ہے, اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈال. یہ شفقت تھی, محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دین اسی شفقت کا, اسی خیر خواہی کا, اسی محبت کا اور اسی رافت کا نام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. آپ کی امت کے اندر بھی یہی ہونی چاہیے, ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی شفیق ہوں, ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی مہربان ہوں, ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہمدرد ہوں, جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال, مثل المومنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. فرمایا مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت, آپس کی شفقت, آپس کی مہربانی اور ایک دوسرے کی خیر خائی کے معاملے میں ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے رحیم و شفیق ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے اندر بھی اس رحمت اور شفقت کا کوئی حصہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی, تو ہم اسی طرح ایک دوسرے سے بے حس اور ایک دوسرے سے بے پرواہ ہوں کہ ہمارے سامنے لوگ بھوکوں مرتے رہیں, ہمارے سامنے لوگ تڑپتے رہیں اور ہم کسی کی غمخاری نہ کریں, کسی کی ہمدردی کے لیے ہمارے دل کے اندر چیس نہ اٹھے اور کسی کا سہارا بننے کے لیے ہمارے اندر بے قراری پیدا نہ ہو. نہیں, ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. خود غرضی, نفسا نفسی اور اپنا آرام اور اپنی چاہتیں, یہ ہر ایک کو عزیز ہیں. اور وہ شفقت و رافت, وہ محبت و الفت اور وہ کرم گستری اور وہ دوسروں کی خیر خواہی, یہ ہمارے اندر نہیں رہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے بتایا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے, ان کی پیروی نصیب فرمائے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح کی رحمت و شفقت, اسی طرح کی محبت و رافت اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرما دے. اور یقین جانیے آج اسی رافت و شفقت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے, یتیم و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر آپ کے نقش قدم کے چلنے کے اوپر دونوں جہان کی عزت اور کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے دونوں جہان کی عزتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس دنیا کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اس طرح ظہور ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما دی. اور جو لوگ اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر یہ رحمت فرمائی کہ اس دنیا کے اندر ان پہ ایسا عذاب نہیں آیا جو ان کا نام و ایسے عذاب آتے رہے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. قوم عاد ان کا وجود باقی نہیں رہا, قوم ثمود بالکل ختم ہو گئی, قوم لوط اللہ رب العزت نے تباہ کر کے رکھ دی, ان کی بستیوں میں آج تک آبادی نہیں ہو سکی. لیکن کافروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسا عمومی تباہ کن عذاب نہیں آیا جس میں سارے کافروں کو ختم کر دیا جائے. قتل کا عذاب آیا بدر کے اندر مشرکین مکہ کے اوپر, لیکن ان میں سے بھی بہت سارے بچ گئے اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. حالانکہ عذاب کے مواقع تھے تو یہ کافروں کے لیے بھی رحمت تھے اور مومنوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی. دنیا کے اندر تو یہ دین رحمت لے کے آئے, اسے قبول کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوں گے, اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حوض کوثر کی صورت میں, اور پوری دنیا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جب سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان کا حساب شروع فرما, اور پھر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے, اور شفاعت کے اندر ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے رہائی دے دیں گے, اور جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کے لیے سفارش کریں گے, جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے پہنچیں گے اور جنت میں داخلے کے لیے سفارش کریں گے, جنت میں درجات کی بلندی کے لیے سفارش کریں گے. یہ ساری رحمتیں ہی تو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جہان کے اندر, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فیض یاب فرمائے, بہرہ مند فرمائے.
محترم, اس سے کیا مراد ہے کہ نعوذ باللہ کبیرہ گناہوں کو اختیار کیا جائے یا ان سے بچا جائے, وضاحت فرما دیں.
اس طرح کی بات جب کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری شفاعت کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے ہے, یہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ گناہگار انسان کو اللہ کی رحمت کی امید دلائی جائے اور اسے گناہ سے ہٹا کر فرما برداری کے راستے کے اوپر لگایا جائے. گناہ کا شوق دلانے اور اس کے لیے حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی اس سے یہ اندازہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ جی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے, تو آدمی کہے چلو ٹھیک ہے جی, پھر آدمی کو بیمار ہونا چاہیے, کوئی عقل مندی ہے یہ؟ ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے, اور ہر بیماری جو ہے, ہر ڈیزیز جو ہے, یہ کیوریبل ہے, یہ قابل علاج ہے, تو آدمی کہے گا ٹھیک ہے جی, آدمی بتا بیمار ہو جائے. نہیں, یہ نادانی اور حماقت ہے. کوئی اگر اس سے یہ سمجھتا ہے, انسان ہے, گناہگار ہے, اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتے ہیں, لیکن اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, اور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا بھی سہارا موجود ہے انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائیں گے. تو یہ امید دلانے کے لیے ہے, گناہ کا جذبہ اور گناہ کا شوق بڑھانے کے لیے نہیں.
نماز میں ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تھے تو اللہ اکبر اس سے نماز کا افتتاح فرماتے تھے, اور اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک اللہم باعد بینی وبین خطایایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ استفتاح کی مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اور جب قرآت شروع کرنی ہوتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. اس لیے ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے, قرآن مجید کی سورت کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے.
اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے کیا وہ روزہ کھول لینا چاہیے یا نہیں؟
جس وقت روزے کی حالت میں ایام شروع ہو جائیں, ماہانہ عادت شروع ہو جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے بالکل, بے شک اختتام پہ پہنچا ہوا ہو. افطاری میں چند منٹ باقی رہ گئے ہیں اور خاتون کو یہ ماہانہ عادت شروع ہو گئی تو اس دن کا روزہ ختم ہو گیا, اب وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا, اور توڑنے کی کوئی بات نہیں ہے, روزہ رہتا ہی نہیں ہے, ختم ہو جاتا ہے. اب وہ عورت روزے کی حالت میں نہیں ہے اس لیے وہ کھا پی سکتی ہے, وہ روزہ توڑنا نہیں ہوگا, وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ختم ہو گیا, اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس لیے وہ گناہگار بھی نہیں ہوتی اور اس کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں رہتی. وہ اگر کھانا پینا چاہے تو اس کے لیے آزادی ہے, کھا پی سکتی ہے.
ذکر اذکار دائیں ہاتھ پہ ہی کرنے چاہیے یا دونوں ہاتھوں پہ کیے جا سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما دیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی تھا, کان یعقد بیمینی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے ساتھ ذکر اذکار کرتے تھے, اور دایاں ہاتھ ہی اچھے کاموں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے, کھانے پینے کے لیے, لینے دینے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ انسان دایاں ہاتھ استعمال کرے, لیکن اگر کوئی بایاں کر لے استعمال تو ممانعت اس کی نہیں ہے, میرے علم میں منع نہیں ہے کہ اسے استعمال نہ کرو. کھانے سے تو منع فرمایا ہے کہ الٹے ہاتھ کے ساتھ نہ کھاؤ, لیکن کہ کوئی اس کے ساتھ ذکر نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اس طرح گنتے تھے, 100 تک کی گنتی اس ہاتھ پہ ہوتی ہے, 100 تک کی گنتی دائیں ہاتھ پہ گنی جاتی ہے, اور 1000 کی گنتی جو ہے وہ بائیں ہاتھ پہ ہوتی ہے. اگر 100 سے زیادہ کو پڑھنا چاہتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 دفعہ پڑھے, سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھے, یا پھر جو اس سے زیادہ پڑھے وہ اس سے افضل ہوگا جس نے 100 دفعہ پڑھا, تو اس کا مطلب ہے 100 سے زیادہ دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھنا ہو تو پھر اس ہاتھ کے اوپر گنا جاتا ہے. اس ہاتھ کے اوپر دہائیاں اور اکائیاں گنی جاتی ہیں, اور اس ہاتھ کے اوپر سینکڑے اور 1000 گنے جاتے ہیں. 10,000 تک کی گنتی انگلیوں کے اوپر عرب گن لیتے تھے, تو یہ ہاتھ بھی گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے, اس لیے افضل یہ ہے کہ اس کو استعمال کریں, لیکن اگر کسی وقت یہ کر لے استعمال تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ممانعت کوئی نہیں ہے, واللہ اعلم. جی,
اگر کسی نامعلوم عورت کی لاش ملے کیسے پتا چلایا جائے گا کہ یہ مسلمان خاتون ہے یا کافر؟ اس کی تدفین اور اس کے جنازے وغیرہ کا کیسے معاملہ کیا جائے گا؟ وضاحت فرما دیں.
ہمارے پاس تو کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ خاتون مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. ہاں, یہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے کہ اگر مسلمان علاقے سے اس کی لاش ملتی ہے تو اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے, اور غیر مسلم علاقے سے اس کی لاش ملتی ہے تو پھر اس کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اسی آبادی کی رہنے والی ہے. باقی جسم کے اوپر کوئی ایسا نشان ہو جس کی وجہ سے ہم امتیاز کر سکیں کہ یہ مسلمان عورت ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ جسم کے اوپر کوئی ایسے نشانات ہوں جو نماز کی وجہ سے بن جاتے ہیں, ماتھے پہ محراب ہو جاتی ہے اور ہاتھوں پہ نشان ہو جاتے ہیں, گھٹنوں پہ اور پاؤں پہ نشان ہو جاتے ہیں نمازی آدمی کے. اس طرح کی کوئی نماز کی علامت ہو تو اس سے پہچانا جا سکتا ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی علامت میرے علم میں نہیں ہے, واللہ اعلم.
حدیث پاک کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے بتا دیں.
حدیث کے اندر جو کتاب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور متداول ہے اور امت کے اندر اس کو اعتماد حاصل ہے وہ موطا امام مالک ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب حدیث کی پہلی کتابوں میں سے ہے. ویسے تو اور بھی کتابیں تھیں اس وقت موجود ہیں, وہ یہ حدیث کی کتاب ہے. ویسے اس سے بھی پہلے صحیفہ حمام ابن منبہ, حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے حمام ابن منبہ, انہوں نے ابو ہریرہ سے حدیثیں نقل کر کے جمع کر کے لکھی تھی, وہ صحیفہ بھی مل گیا ہے, وہ بھی ہم تک پہنچا ہے. لیکن وہ تو چھوٹا سا مجموعہ ہے احادیث کا جو ایک شاگرد نے حضرت ابو ہریرہ سے محفوظ کی تھی, لیکن حدیث کی جو کتاب ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں لکھی گئی وہ موطا امام مالک ہے جو ہم تک پہنچی ہے. اور اس کے علاوہ اور کتابوں کے نام تو ذکر کیے ہیں, سفیان ثوری کا جامع, امام اوزائی کی کتاب اور دیگر بعض علماء کی کتابیں, لیکن وہ ہم تک پہنچی نہیں ہیں. پہنچنے والی کتاب جو ہے وہ موطا ہی ہے. جی
بعض بدعقیدہ افراد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا کوئی خوف نہیں, تو پھر ہم کون سا شرک کرتے ہیں وضاحت فرما دیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے تم پر یہ بات نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے, مجھے تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے, لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور دنیا داری کے اندر پڑ کے تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے اور دنیا جو ہے یہ تمہیں فتنے میں ڈال دے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ صحابہ کی جماعت جو ہے یہ دوبارہ شرک کی طرف نہیں جا سکتی, لیکن امت مسلمہ قیامت تک آنے والی امت اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہ تم پہلوں کے طریقوں پر چلو گے, حزب الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ وَالنَّالِ بِالنَّالِ, جس طرح ایک تیر دوسرے تیر کے بالکل مماثل ہوتا ہے اور ایک جوتے کا تلوہ دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے, اسی طرح تم پہلوں کے طریقوں پر چلو گے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کن کے طریقے, یہود اور نصارہ کے؟ تو فرمایا اور کن کے طریقے, یہود و نصارہ کے طریقوں پر ہی تم چلو گے. تو یہود و نصارہ شرک کرتے تھے, یہی ان کا سب سے بڑا جرم تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ جرم سرزد ہوگا. اور ایک دوسری حدیث, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ دوس قبیلہ, وہی دوس قبیلہ جس کا آپ نے طفیل ابن عمر الدوسی کے تذکرے میں سنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی, فرمایا کہ ان کی عورتیں ذی الخلصہ ایک بت ہے اس کا طواف کریں گی اور اس کی نیازیں اور اس کی نظریں چڑھائیں گی اور اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی. ایک دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تک میری امت کے لوگ پھر ان آستانوں کی اور ان بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں گے جن کی پوجا جاہلیت کے زمانے میں ہوتی رہی ہے. تو یہ احادیث بتاتی ہیں کہ امت کے اندر ویسا شرک موجود ہوگا جیسا پہلوں کے اندر موجود تھا. یہ جو کہا تھا کہ مجھے تم سے ڈر نہیں ہے شرک کرو گے, یہ تو صحابہ کو کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان سے کہا تھا کہ تم لوگ دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو کے کہیں آپس میں اختلاف نہ کرنے لگنا, لیکن امت کے اندر بحثیت مجموعی قیامت تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس امت کے اندر شرک ہوگا. اور دوسرا ایک شرک جس کو شرک خفی کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مجھے سب سے ڈر ہے, ان اخوف ما اخاف علی امتی, مجھے سب سے زیادہ جس شرک کا ڈر ہے وہ یہ مخفی اور چھپا ہوا شرک ہے جسے ریاکاری کہا جاتا ہے, یہ امت کے اندر بہت زیادہ ہو جائے گا. تو مخفی شرک کا بھی بتایا اور کھلے شرک کا بھی بتایا کہ امت کے اندر یہ ہوگا, اور اس کی خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے یہ بالکل واضح بات ہے, اور اگر قرآن کو دیکھا جائے, قرآن نے جس طرح شرک کا ذکر کیا ہے پہلے اقوام کا, وہ اعمال آج امت کے اندر موجود ہیں. قرآن بھی اس کی تائید کر رہا ہے اور احادیث بھی اس کی گواہی دے رہی ہیں. اس لیے امت کے اندر شرک موجود ہے اور اس شرک کی اصلاح کرنی چاہیے, اور اس شرک کی وجہ سے ہی تو آج یہ امت ان حالوں کو پہنچی ہوئی ہے کہ توحید اس امت کے اندر غریب اور بے کس ہو گئی, اور شرک کا ایسا چلن ہوا کہ جگہ جگہ شرک کے اڈے قائم ہیں اور شرک کا پرچار ہوتا ہے, اور توحید کا نام لیا جائے تو اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اختلاف کی بات کرتے ہیں. توحید مظلوم ہو گئی اور شرک غالب ہو گیا. اسی وجہ سے یہ امت اس حالت کو پہنچی ہوئی ہے. جب تک ہم توحید کی طرف پلٹ کے نہیں آتے, شرک سے توبہ نہیں کرتے, ہر قسم کے کھلے اور شرک کو نہیں چھوڑتے, اس وقت تک اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی.
جی, پھانسی کا وقت فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کیوں رکھا جاتا ہے؟ پھانسی,
یہ تو ان کو پوچھنا چاہیے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے. یہ ہم نے تھوڑا بنایا ہے, یہ تو 1800 پتہ نہیں کتنے کا جیل کا مینوئل اور قانون تعزیرات ہند انگریزوں نے بنایا ہے. یہ ہم نے تو نہیں بنایا. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس کی گردن اتارنی ہو, ول یشد عذابہما طائفتم من المومنین, لوگوں کے سامنے اس کی گردن اتارنی چاہیے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے. اور سعودی عرب میں ایسے ہی ہوتا ہے, جب قصاص کی سزا دینی ہوتی ہے تو سر عام جمعے کے اجتماع کے بعد چوک میں لا کے اس آدمی کی گردن اتاری جاتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں. اسلام کا قانون تو یہ ہے, یہ تو انگریزوں کا بنایا ہوا جیل کا مینوئل ہے اور ان کی قانون تعزیرات ہند کے مجموعے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس کے ہم جواب نہیں دے سکتے, اس کا جواب تو وہ دیں یا وہ دیں جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں.
جی, قبر کے اوپر نام لکھ کر تختی وغیرہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی
قبر کا مجاور بننے سے بھی منع فرمایا ہے اور قبر کے اوپر لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے. قبر کے اوپر نشان تو لگایا جا سکتا ہے, کوئی پتھر رکھ دے, کوئی اینٹ رکھ دے یا کوئی اس طرح کی چیز کچی قبر کے اوپر رکھ دے نشانی کے طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی رشتہ دار تھے, دور کے ماموں لگتے تھے, وہ فوت ہو گئے مدینہ منورہ میں آ کر, تو ان کی قبر بنائی تو ان کی قبر کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا اور فرمایا یہ میں نے نشانی رکھی ہے کہ اگر میرے خاندان کا کوئی اور فوت ہوا تو میں اس کے قریب اس کی قبر بناؤں گا. تو قبر پہ نشانی تو رکھی جا سکتی ہے, لیکن نام کی تختی لگانا یا اس کو پکا بنانا اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ نہیں کرنا چاہیے.
ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میں اپنے گھر کا واحد سہارا ہوں, یعنی اپنے والدین کا, اس کے میرے علاوہ کوئی دوسرا کمانے والا نہیں, تو کیا میں بیوٹی پارلر وغیرہ بنا سکتی ہوں یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما دیں.
اب مجھے تو اس کی زیادہ تفصیلات کا پتہ نہیں ہے. تزئین و آرائش, بیوٹی پارلنگ, بیوٹیشن جو ہے, آراستہ کرنا, سجانا اور سنوارنا, یہ تو ٹھیک ہے. دلہن کو آراستہ کرنا اور کسی خاتون کو آراستہ کرنا یہ تو جائز ہے, لیکن اس کے لیے اگر کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, جیسے بال نوچنے, بھویں بنانا اور کسی طرح ناخن بڑھانا اور کوئی اس طرح کا سٹائل بنانا جو کافرات والا اور فاسقات والا, اللہ کی نافرمان عورتوں والا سٹائل ہے, تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. باقی اگر دلہن کو سجانے کے لیے کوئی آدمی اس طرح کا یا کوئی خاتون اس طرح کا سینٹر بنا لیتی ہیں جہاں دلہن کو آراستہ کر دیا جائے, تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے. اتنی بیوٹیشن کی تو شریعت میں اجازت ہے, اور پہلے گھروں کے اندر اس طرح دلہن کو سجایا جاتا تھا, اب کسی ایسے پارلر کے اندر یا کسی ایسے سینٹر کے اندر اس کو سجا دیا جائے, یا کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے میک اپ کے لیے وہاں چلی جائے کہ میرے بال سنوار دیے جائیں, یا اور کوئی اس کے جسم کی کوئی چیز ایسی سنوارنے والی ہے تو اسے سنوار دیا جائے, تو یہ تو جائز ہے, ایسا تو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ بال نوچنا, بھویں بنانا یا ناخن بڑھانا یا اور اس طرح کے کوئی ناجائز کام جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. اس کی تفصیلات علماء سے معلوم کی سکتی ہیں. باقی تزئین و آرائش, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ کیا جا سکتا ہے, یہ اس کی ممانعت میرے علم میں نہیں ہے, واللہ اعلم.
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کلمہ گو مشرکوں کے لیے بھی سفارش فرمائیں گے؟
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرمائیں گے اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا حقدار قیامت والے دن کون ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہوگا وہ میری سفارش کا حقدار ہوگا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کی بخشش نہیں ہوگی, اور جس کی بخشش نہیں ہوگی اس کی سفارش بھی نہیں ہوگی, کیونکہ سفارش تو اجازت کے ساتھ ہوگی, اجازت کے بغیر تو سفارش ہوگی نہیں. تو جس کو اللہ نے بخشنا نہیں ہے اس کے لیے سفارش کوئی نہیں کر سکے گا. تو مشرکین کے بارے میں یہ آتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ آدمی ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اور خلوص دل سے لا الہ الا اللہ اسی آدمی کا ہے جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر سچی توحید کو مانتا ہے اور شرک سے بچتا ہے. اس لیے مشرک آدمی کے لیے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی.
کیا کوئی ایسی روایت آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی؟
اس طرح کے ایک الفاظ زبان زدے عام ہیں اور لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں لولا کا لما خلق الافلاک کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ جہان پیدا نہ کرتا. لیکن علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں, بلکہ علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ عربی قواعد اور گرامر کے لحاظ سے یہ الفاظ درست بھی نہیں ہیں. اس لیے یہ ایسے ہی لوگوں کے اندر مشہور ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. ہاں اللہ رب العزت نے یہ جہان پیدا کیا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے, اپنی رحمتیں لوگوں کو نصیب فرمائے, اور لوگ اللہ رب العزت کی بندگی کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جہان پیدا فرمایا ہے, جیسا کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه, یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنایا ہے کہ تم اس کو استعمال کرو, اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو.
کیا جناب ادریس علیہ السلام زندہ ہوئے کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جنتیوں کے کپڑے سلائی کرتے ہیں, وضاحت فرما دیں.
اس بارے میں ایک روایت تو آتی ہے کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور وہاں جا کر ان کی جان قبض کی گئی, لیکن اس روایت کی صحت کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے. ویسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا. ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو, ہم نے ان کو اونچا مکان عطا فرمایا. اور باقی رہی یہ بات کہ جنت کے اندر وہ کپڑے سیتے ہیں, جنت میں کپڑے سینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جنت میں کپڑے سینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہاں سلائی مشین یا سٹیچنگ یونٹ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو بنتا چاہے گا اور کام ہو جائے گا, وہاں ہر چیز ریڈی میڈ اور آٹومیٹک ہوگی, وہاں کسی مشین کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ کسی درزی کی اور نہ کسی سٹیچنگ ماسٹر کی ضرورت ہوگی.
ائمہ اربعہ کا اور ان کے علاوہ دیگر اماموں کا اسلامی تاریخ میں کیا کردار ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سب کچھ اماموں کو ہی سمجھ لیا ہے.
یہ ائمہ مجتہدین, ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ دیگر فقہ اور اجتہاد کے امام, یہ دین کے خادم ہیں, امت مسلمہ کے محسن ہیں. انہوں نے علم کی خدمت کی ہے, اجتہاد کی راہیں آسان کی ہیں, اور یہ لوگوں کو قرآن و سنت کا راستہ بتانے والے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور عبادت کی راہ پر چلانے والے ہوئے ہیں. یہ ہمارے محسن ہیں اور ہم ان کے ممنون اور احسان مند ہیں, لیکن ان کو یہ مقام دے دینا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی اطاعت کی جائے, جو یہ کہتے ہیں اس کو مانا جائے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے, یہ جائز بھی نہیں اور ان کی تعلیم بھی نہیں. ان میں سے ہر ایک نے یہ کہا ہے, امام ابو حنیفہ کا یہ مشہور فرمان ہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ ہر آدمی کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے, لی بھی جا سکتی ہے, لیکن جس کی ہر بات لینا فرض ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جو اس روضہ نبوی کے اندر مدفون ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں, میری کوئی بات اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگوں میں اپنی زندگی میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اور اگر میری زندگی کے بعد پتا چلے کہ میری یہ بات اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہے تو میرا اس سے رجوع ہے. اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرو, میری بات پر عمل نہ کرو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا, نہ میری تقلید کرو نہ مالک کی کرو نہ اوزائی کی کرو، بلکہ جہاں سے قرآن و سنت سے انہوں نے دین لیا ہے تم بھی وہاں سے دین لو. تو ان سب کی تعلیم تو یہ ہے، ان کی تعلیم کو اپنانا چاہیے اور ان کو رہبر بنانا چاہیے کہ انہوں نے قرآن و سنت کا راستہ بتایا ہے، نہ یہ کہ ان کو قرآن و سنت کے متوازی اور اس کے مقابل بنا کر پھر انسان قرآن و سنت سے ہٹ کے ان کے پیچھے چل جائے. یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اس راستے سے انہوں نے بھی منع کیا ہے اور قرآن و سنت بھی اس کی اجازت نہیں دیتے.
کوئی صاحب سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک پلاٹ ہے، اس پر عمارت زکات سے بنا کر ایک مستحق خاندان کو رہائش کے لیے دینا چاہتا ہوں، اور جب تک زکات کی رقم جو اس عمارت پر لگائی ہے جتنے سال وہ حساب پورا نہیں ہوتا وہ خاندان رہے، پھر اگر چاہوں تو رکھوں ورنہ نہ رکھوں، کیا اس طرح زکات کا استعمال ٹھیک ہے؟ وضاحت فرما دیں.
مجھے تو خیر اس منصوبے کی سمجھ نہیں آتی. زکوٰۃ کا طریقہ تو یہی ہے کہ فقراء اور مساکین کے حوالے کر دینی چاہیے، وہ اس کے ساتھ اپنا کام بنا لیں. یہ انسان پلاٹ اس کا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر لگا کے فقراء مساکین کو اس میں رکھنا چاہتا ہے، تو شاید کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے. مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس کا بتا دیں کہ اس کے لیے وہ کیا کرے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیدھا طریقہ ہے کہ فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اگر زکوٰۃ سے گھر بناتا ہے کوئی آدمی، پلاٹ بھی اس کا زکوٰۃ کا ہے، گھر بھی زکوٰۃ کا بناتا ہے، تو اس زکوٰۃ سے گھر بنا کے پھر فقراء اور مساکین کو وہاں رکھنا چاہیے. جب تک وہ فقیر اور مسکین ہیں وہ اس زکوٰۃ کے بنے ہوئے گھر میں رہیں اور زکوٰۃ کے پلاٹ کے اوپر رہیں، ان کے لیے رہائش بنا دی جائے، اور جب وہ غنی ہو جائیں تو وہ چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جائے، ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، یہ تو ہو سکتا ہے. اور باقی یہ جو پروسیجر ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ کسی مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈسکس کر لیں.
تراویح کے ساتھ عشاء کے فرض ادا کیے جا سکتے ہیں.
نوافل کے پیچھے فرائض کی ادائیگی یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض پڑھ کے جاتے تھے اور جا کر پھر اپنی قوم کی امامت کرواتے تھے، تو وہاں ان کے نفل ہوتے تھے اور لوگوں کے فرض ہوتے تھے، تو نفل کے پیچھے فرض پڑھے جا سکتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے کوئی آدمی عشاء کے فرضوں کی نیت کر کے پڑھ لے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. جی.
کیا عصر کی نماز جماعت ہو رہی ہو اس کے پیچھے ظہر کے فرض سمجھ کر پڑھے جا سکتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں.
نیت کا اختلاف جو ہے، جب فرض اور نفل کی نیت کا اختلاف صحیح ہے، امام نفل پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے فرض پڑھ رہے ہیں، تو اس نیت کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو زور اثر کی نیت کا اختلاف ہو جائے کہ امام اثر کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کی زور رہتی ہے اور آپ زور کی نیت سے اس کے پیچھے پڑھ لیں، تو نیت کا اختلاف جو ہے یہ اثر انداز نہیں ہوتا، آپ کی نماز صحیح ہوگی. اور جس چیز سے منع فرمایا ہے کہ امام کی مخالفت نہ کرو وہ ظاہری اعمال ہیں، جو امام کر رہا ہے وہی کرنا چاہیے. وہ قیام میں ہے آپ بھی قیام میں ہوں، وہ رکوع میں ہے آپ بھی رکوع میں ہوں، وہ سجدے میں ہے آپ بھی سجدے میں ہوں، یہ نہیں کہ وہ سجدے میں ہو آپ رکوع میں ہوں، وہ رکوع میں ہو آپ قیام میں ہوں. ظاہری اختلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن باطنی چیزوں میں وہ امام جو ہے قرات کر رہا ہے اور آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی اور سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، آپ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح پڑھ رہے ہیں، اس نے سبحانک اللہم وبحمدی پڑھا ہے، سبحانک اللہم وبحمدی کا پڑھا ہے، آپ اللہم باعث بینی پڑھ لیں، تو ان چیزوں میں اختلاف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس لیے نیت کا اختلاف جو ہے یہ ایک مخفی چیز ہے جس سے بظاہر کوئی اختلاف ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے اس طرح کا اختلاف جو ہے اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی.
کہتے ہیں ہم نے ایک درس کے اندر سنا تھا کہ ذکر کا کوئی بھی عمل 100 سے زائد دفعہ گنتی میں نہیں آتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اصلاح فرما دیں.
ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر تو 100 کا کیا ہے، لیکن یہ ترغیب دلائی ہے کہ جیسے حدیث ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھتا ہے تو قیامت والے دن کوئی آدمی اس سے افضل نہیں عمل لے کے آئے گا، مگر وہ شخص جس نے اتنا پڑھا ہے یا اس سے زیادہ پڑھا ہے یا اس سے زیادہ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے 100 سے زیادہ کیا جا سکتا ہے. عام طور پر 100 کا ذکر کیا ہے، لیکن 100 سے زیادہ کی ترغیب دلائی ہے سو سے زیادہ کیا جا سکتا ہے, یہ بات نہیں ہے کہ سو سے زیادہ کرنا نہیں چاہیے.
جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.